الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208، سورہ آل عمران کی آیت اور سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم اس آیت کے حوالے سے دین اسلام کا ایک جامع تصور، اسلام ایک دین ہے، اس اعتبار سے گفتگو کر رہے تھے. درمیان میں کیونکہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آ گیا، لہذا رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت، پھر قرآن کا رمضان سے تعلق، اور خاص طور پر پچھلے جمعے ہم نے رمضان کے بعد کرنے کے اصل کام، اس موضوع پہ گفتگو کی تھی. لہذا آج سے ہم دوبارہ دین اسلام سے متعلق گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 208 سورۃ البقرہ کے حوالے سے. لہذا چند ابتدائی یا تمہیدی باتیں ہیں جو ہم نے رمضان سے پہلے آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. مخاطب اہل ایمان ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں. یہاں خطاب ان لوگوں سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لہذا آیت و مبارکہ میں جو پیغام بہت واضح ہے، ترجمے سے الحمدللہ واضح ہو رہا ہے کہ یہاں خطاب اہل ایمان سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے پورے اسلام میں داخلے کی دعوت دی ہے. تو اگلا سوال خود بخود ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے. الحمدللہ اس پورے کے پورے اسلام کے حوالے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم سمجھیں تو صحیح اسلام ہے کیا. پورا اسلام سے کیا مراد ہے اور اسلام زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق کیا ہدایات دیتا ہے، انسانی زندگی کے گوشے کون کون سے ہیں، پھر یہ کہ ان سے متعلق اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا احکامات ہیں، ان کو سمجھنے کا نام اسلام ہے۔ لہذا جہاں تک اس بات کی اہمیت کا تعلق ہے کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، دوسرا پیغام بالکل واضح ہے کہ اگر تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے، اور کچھ باتیں مانتے ہو کچھ باتیں نہیں مانتے، یہ بات در حقیقت شیطان کی پیروی ہے، شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، اور شیطان انسان کو اس طرح سے بھی بہکاتا ہے کہ دین اسلام کا ایک مست شدہ محدود تصور اس کو دے دیتا۔ جس طرح اقبال نے کہا، بڑا خوبصورت شعر ہے، ابلیس کی مجلس شورا، یہ علامہ اقبال کی زندگی کی آخری نظم ہے اور انتہائی مارکت العرا، ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، گویا ان کی پوری جو میچور فکر تھی، پختہ فکر، اس کا پورا خلاصہ اگر کسی نظم میں آ سکتا ہے تو وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے، اور اس میں جو ہدایات ابلیس کی طرف سے گویا دی گئی ہیں، اس میں ایک بات اور بھی ہے، ایک بات بڑی اہم ہے کہ مومن کے بارے میں ابلیس یا شیطان کیا کہتا ہے یا اس کا پلان کیا ہے۔ وہاں ایک شعر ہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح کا ہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے۔ یہ مومن جو ہے یہ اللہ اللہ کر کے اپنے آپ کو بہت مطمئن سمجھے، مسجد میں تسبیحات پڑھتا رہے یا خانقاہوں میں اللہ کے نعرے لگاتا رہے، تو مست رکھو ذکر و فکر و صبح کا ہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے۔ اور مومن اللہ کی تسبیح پڑھ کر سمجھ رہا ہے میں بہت اللہ پاک کی قربت حاصل کر رہا ہوں، اور عدالت میں، پارلیمنٹ میں، کاروبار میں شیطان اکبر ہو، شیطان کی مرضی چل رہی ہو، اور مومن بھی وہاں شیطانی کی پیروی کرنے والا ہو، یہ ہے مست شدہ تصور۔ لہذا پورے کے پورے اسلام میں داخلہ، یا ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا، یہ پورا کا پورا اسلام ہے کیا؟ اور اگر پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا تو اللہ پاک فرماتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے، ڈکلیئرڈ اینیمی، ایک ایسا دشمن جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کر کے اعلان بغاوت کیا، اور جب اللہ پاک نے اس سے پوچھا تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، وہ آدم جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا انتہائی محبت و شفقت کے ساتھ، میری تخلیق کا کلائمکس آدم، جس میں میرے دونوں کے دونوں عالم شامل ہیں، عالم امر اور عالم خلق، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے الفاظ موجود ہیں قرآن حکیم میں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ گویا یہ تکبر، حسد، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی وجہ سے جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی تھی، شیطان ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ ہوا، اور اب اس نے قسم کھائی، وہ الفاظ بھی اللہ پاک نے اپنے کلام میں محفوظ کر دیے، قسم کھا کر اس نے کہا فبعزتی کا
لا اغوینہم اجمعین.
اے اللہ اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم, فبعزتی کا قسم بھی کھا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت و جلال کی, لا اغوینہم اجمعین میں لازماً ان سب کو گمراہ کروں گا. ہم رسوا ہوئے, ہم تو ڈوبے ہیں سنم, سب کو لے ڈوبیں گے, چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی. تو بہرحال وہ جو اوپن اینمی کہہ لیجئے, ڈکلیئرڈ اینمی کہہ لیجئے, اللہ پاک بار بار توجہ دلاتا ہے انہ لکم عدو مبین. سورہ کہف میں آتا ہے ان الشیطان لکم, شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن سمجھو. دشمن ہے, دشمن سمجھو کیا مراد؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو دشمن سمجھتے نہیں. ظاہر بات ہے ایک دشمن تو وہ ہے جو سامنے سے آ رہا ہو, اعلان بغاوت کر کے سامنے سے آئے تو کچھ نہ کچھ اس سے ڈیفینس کیا جا سکتا ہے, اٹیک کیا جا سکتا ہے. ایک ایسا دشمن جو نظر ہی نہ آ رہا ہو, اب سوچئے ذرا کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے. بہت مشکل ہے شیطان مردود کے وسوسوں سے بچنا, الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ ہی میں آیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ جو کلمہ اللہ پاک نے سکھایا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس سے بچنا آسان نہیں ہے. ہاں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تمہیں اپنے پناہ میں لے لے تو پھر شیطان کیا کر سکتا ہے انسان کا. تو بہرحال فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, کھلا دشمن ہے. لہذا اب بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ پورا کا پورا اسلام ہے کیا. کچھ گفتگو ہو چکی ہے رمضان سے پہلے لیکن عرصہ ہوا, لہذا پہلی بات, رب کائنات کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اگر کوئی ہے, نظام زندگی اگر کوئی ہے, سسٹم آف لائف اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے سوا اور کسی دین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ قابل قبول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. اسی آل عمران میں آیت نمبر 85 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا, کوئی اور دین چاہے گا, کوئی اور دین اختیار کرے گا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین صرف اسلام ہے, اور اسی اسلام کی دین اسلام کی تکمیل کے اعتبار سے بڑی عظیم و شان آیت مبارکہ سورۃ المائدہ, بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ جو عین حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, سورہ مائدہ کی عظیم و شان آیت مبارکہ, اللہ پاک فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا, نعمت تکمیل کو پہنچا دی, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دین اسلام. حدیث میں آتا ہے جو شخص راضی ہو گیا, رضیت باللہ ربا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر راضی, وبل اسلامی دینا, اور اسلام کو اپنا دین مان کر, وبی محمد نبیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا میسنجر، اپنا گائیڈ مان کر کامیاب ہو گیا. بظاہر یہ تین الفاظ ہیں، اللہ کو رب ماننا، رب تو سب مانتے ہیں، لیکن واقعہ یہ کہ اس کو رب مان کر استقامت اختیار کرنا، یہ پورا دین ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، اور اللہ کو اپنا مالک ماننے کے بعد استقامت اختیار کی، ساری زندگی اسی کے احکامات پر چلے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ مقام ولایت ہے، سورہ عامی میں سجدہ کی آیات ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے فرمانے لگے، مجھے دین اسلام کی تعلیمات ایک جملے میں بتا دیجئے، ایک جملے میں تمام تعلیمات کا خلاصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ، کہو میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالی پر، ثم استقم، اور اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ پوری زندگی قائم رہو کہ اللہ کو رب مان لو، بس کافی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو رب زبان سے مان لینا تو آسان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو زبان سے ماننے والے تو اس وقت 1.5 ارب دنیا میں موجود ہیں، لیکن کیا یہ واقعتاً اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ رب، مالک، پروردگار، پھر اس کی اطاعت پوری زندگی، غلامی کی زندگی گزارنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے موجودہ دور میں. تو بہرحال اسلام کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ کا آغاز کہاں سے، شاہ درا کیا ہے اس اسلام کی عمارت کا، اسلام کی اس عمارت کا مین گیٹ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ. یہ بظاہر چار الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، چار الفاظ، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پورا کا پورا دین اس میں، پورے کے پورے دین کی جڑ، بنیاد، فاؤنڈیشن یہ ہے، کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے. جیسے ایک درخت ہوتا ہے، درخت نظر آ رہا ہے، اس کے برگ و بہار بھی ہیں، اس کا تنا بھی ہے، اس میں پھل بھی ہیں، اس میں بوٹے بھی ہیں، اس میں اور نہ جانے کیا کچھ، لیکن اصل چیز اس درخت کی کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، جو اکثر و بیشتر نظر ہی نہیں آتی، جو زمین کے اندر ہوتی ہے، اور وہی در حقیقت اس کی اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے، جان ہوتی ہے. اگر اس کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے تو وہ سوکھ جائے گا. لہذا ہمارے دین کی جڑ، بنیاد، زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی کا اقرار کرنا کہ اس کائنات کا رب وہ ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں اصل روح کیا ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین کرنا، زبان سے اقرار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین کہ رب وہ ہے، یہ تصدیق بالقلب کہلاتا ہے. ایمان مزمل میں ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جميع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو سب سے پہلا ایمان، اللہ پر ایمان، زبان سے اللہ کو رب ماننا، الہ ماننا، معبود ماننا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی ذات و صفات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ گارنٹی ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان لے تو یہ کلمہ طیبہ اس کو جنت تک لے کے جائے گا. لیکن زبان سے نہیں، عمل سے، عمل بھی نظر آنا چاہیے. میں زبان کی بنیاد پر کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی.
قول اور عمل دونوں کے دونوں مترادف ہوں، برابر ہوں، تب یہ گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ یہ کلمہ،
یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنے قول اور عمل سے یہ راستہ ہے جنت کا.
تو ادخلوا فی السلم کافہ، میں سب سے پہلے اس رب کائنات پر ایمان.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی تعلیمات کو سمجھانے کے لیے مسلم شریف کی روایت میں اس کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ حدیث مبارکہ آپ سب کو یاد ہوگی، یا کم از کم اس کا مفہوم ہم سب کو یاد ہوگا. حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ڈالی گئی ہے، بنیاد رکھی گئی ہے پانچ چیزوں پر. پانچ چیزیں کیا ہیں؟ الحمدللہ ہم سب کو یاد ہیں. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کو معبود مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبر، رہنما، میسنجر مان لیا، بس یہ آغاز ہو گیا. جیسے عظیم عمارت کی ابتدا ہوتی ہے فاؤنڈیشن سے، جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو سامنے ایک جو پلاٹ تھا کبھی پارکنگ وغیرہ کے لیے، اب وہاں پر ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے. عمارت تو اوپر کی طرف جاتی ہے، انہوں نے زمین کیوں کھودی ہوئی ہے؟ نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ نیچے اس لیے جا رہے ہیں کہ مضبوط فاؤنڈیشن نیچے ہوتی ہے. جتنی مضبوط فاؤنڈیشن ہوگی اتنا 10 منزلہ 15 منزلہ 20 منزلہ عمارت بنا لیجیے. اور کچی زمین پر زمین کو کھودے نہیں، اوپر ہی بلاک رکھ کے عمارت بنا لیں، عمارت کتنی عالی شان ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں. تیز ہوا چلے گی، بارش ہوگی، وہ پوری عمارت منہدم ہو جائے گی. تو اسلام کی بنیاد، فاؤنڈیشن، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اور یہ دل کی گہرائیوں والا ایمان درکار. پھر اس کے بعد یہ چار پلرز ہیں، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گویا فاؤنڈیشن ہو گئی، و اقام الصلاہ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ چار گویا پلرز ہو گئے، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو، صاحب استطاعت، تو وہ حج کرے. یہ گویا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا اسلام کا. لیکن یہ اسٹرکچر ہے، ذہن میں رہے، ابھی چھت نہیں ڈلی اس پہ. ہمارا تصور دین کیا ہے؟ یہی رک کر ذرا اپنا تصور دین دیکھ لیجئے، ہم کہاں کھڑے. مسلمان کا تصور دین اس وقت کیا ہے؟ آج کا مسلمان دین کیا سمجھتا ہے؟ آج کا مسلمان، باعمل مسلمان، متقی مسلمان، بس یہی تک دین سمجھتا ہے. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جبکہ یہ پلرز ہیں، پلرز، ارکان اسلام، رکن، ستون. یہ ستون یا پلر کس لیے ہوتے ہیں؟ عمارت کی مضبوطی کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، سپورٹر ہیں یہ. اگر چھت ہی نہ ڈالنی ہو تو محض پلر کھڑے کر کے کیا بنانا ہے؟ کوئی یادگار بنانی ہے؟ موجودہ دور میں اسلام ایک یادگاری کی طرح ہے. چوک برجی آپ نے پتہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی، لاہور میں کہیں ہے، 100-150 سال پہلے جب یہ کہیں بنائی گئی ہوگی، بڑی عالیشان عمارت ہوگی، ابھی منہدم ہو گئی، بس چار پلر کھڑے ہوئے. 100-200 سال کے بعد پلرز ہیں صرف. لیکن کسی کہنے والوں نے شاید یہ کہا، اسی کے لیے کہا ہو، کہ آثار بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی. اس وقت اسلام کی صورتحال بھی یہی ہے، آثار بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. عمارت کیا ہے؟ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں، محض نماز، روزہ، حج، زکات ہی کو ہم نے دین سمجھ لیا. بہت متقی، پرہیزگار، باعمل آدمی ہے، نماز پڑھتا ہوگا باجماعت، کوئی شک نہیں، نماز دین اسلام کا ستون ہے، لیکن اس کا پورا کا پورا امفسس نماز پر،
اور بہت باعمل ہوا زکات بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، اللہ پاک نے توفیق دی تو حج بھی کر لیتا ہے. سورس آف انکم کیا ہے؟ کماتا کہاں سے؟ اس کی اسے پرواہ ہی نہیں. کیا کرے جناب، معاشرے کی چلن ہے. اب سود اگر چل رہا ہے پورے معاشرے میں تو ہم آسمان پر تو کوئی گھر بنا نہیں سکتے کہ وہاں ہم سودی لین دین نہ کریں. سب کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا رہے ہیں، یہ دلیل ہے. نماز پانچ وقت، روزے پورے، آخری عشرے میں احتکاب بھی، عمرہ بھی، لیکن سورس آف انکم اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ حرام طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے. کوئی توجہ نہیں اس بات پر کہ اگر میرا سورس آف انکم حرام ہے، میں کسی اور کا مال کھا رہا ہوں، کسی اور کا حق کھا رہا ہوں، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اپنی طاقت کی بنیاد پر، دھوس و دھمکی کی بنیاد پر، سود کے ذریعے، چوری ڈکیتی کے ذریعے، ناجائز منافع خوری کے ذریعے، سود کے ذریعے، اسی طرح سٹے کے ذریعے، یا کسی کی ملکیت پر قبضہ کر کے. بہت سارے ریسورسز ہیں، تو اب پوری فہرست ایک. تو کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. حرام غذا سے بننے والے جسم پر اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ایسا جسم زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے جو حرام غذا سے بنا ہے. لہذا کسی نے توجہ نہیں دلائی. تو ارکان اسلام، یہ پلرز آف اسلام کو یا سٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں. پہلی چھت اسلام کی کیا ہے؟ اسلام. ادخلوا فی السلم کافہ میں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. محض مسجد میں آ کر اللہ اکبر کہنے سے اسلام میں داخلہ، پورے کے پورے اسلام میں داخلہ نہیں ہوگا. یا بہت بڑی سی تسبیحات میں 1000 دانے کی، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھ کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی قربت حاصل کر رہے ہیں. اگر ہمارا سورس آف انکم حرام ہے تو محض یہ اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ اکبر ہم نے نہیں کیا. اللہ اکبر اس وقت ہوگا جب ہم اپنا سورس آف انکم بھی حلال کا کریں گے، تب واقعتاً میرے دائرے اختیار میں نے اللہ کو بڑا مانا. یہ ہے عظمت تسبیح. ورنہ محض تسبیحات پڑھتے رہیے، سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ، تو ٹھیک ہے، تھوڑی بہت نفس کو تسکین بھی مل جائے گی، کچھ روحانی سکون بھی ملے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس کا شخصیت پر، کردار پر، عمل پر. ان تسبیحات کا اس وقت اثر ہوگا جب میں دوسروں کا مال کھانے سے توبہ کر لوں، جب میں حرام کام، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچاؤں، تب یہ تسبیحات اللہ پاک کی قربت کا ذریعہ ہے. تو پہلی چھت پوری کی پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گردن جھکاؤ، اللہ کے ہر حکم کے سامنے. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ اکبر کی تسبیح چل رہی ہے، لیکن جب شادی کا موقع آیا تو اب وہ جو حرام مال کمایا ہوا تھا اس کے اظہار کے لیے نکاح کی محفل سے پہلے 7 محفلیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہوتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، خرافات بڑھ رہی ہیں. لہذا پہلے صرف مہندی کی رسم ہوتی تھی، رسم حنا مائیوں ہوا کرتا تھا، اب ڈیز منائے جاتے ہیں. آج گرین ڈے، شادی سے 1 ہفتے پہلے گرین ڈے. گرین ڈے کو کیا ہوتا بھائی؟ تمام خواتین اور مرد گرین کلر کا لباس پہن کے آئیں گے. اچھا، جب بیوی نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ پر شادی ہے اور گرین ڈے منایا جا رہا ہے اور مجھے گرین لباس چاہیے، اس کی میچنگ کا یہ چاہیے اور چوڑیاں چاہیے اور بچوں کے، تو شوہر صاحب اس دن کو پسند کریں گے، ماشاءاللہ بہت زبردست دن ہے. پھر یلو ڈے، بلو ڈے، پتہ نہیں کون کون سے دن منایا جاتے ہیں، پھر مہندی، پھر مائیوں، پھر اس میں ناچ گانا، پھر مووی میکنگ. جب سے یہ مووی میکنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور مصیبت بڑھ گئی. اب ظاہر بات ہے کیمرہ آئے گا تو وہ جو پردے کے احکامات تھے ان کا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا. دیندار خواتین بھی
باپردہ خواتین بھی ان کا پردہ جس طرح سے برباد ہوتا ہے، ایسی محفلوں میں جا کے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اب کیمرے سے جب مووی بنائی جائے گی اور دیکھی جائے گی کہاں کہاں، تو پھر اب تو پورا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آنا ہے. تو بہرحال یہ ساری خرافات ہیں. شادی کا موقع آئے تو محض تین کام کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. پہلا کام نکاح کی محفل، اور وہ بھی اللہ کرے اللہ کرے اللہ پاک ہمیں ہمت دے مسجد میں اس کا انعقاد کیا جائے. آلنو آزن نکاح وج الوف المساجد، ان نکاحوں کا اعلان عام کرو، ان کو مسجد میں اس کا انعقاد کرو، انتہائی سادگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. نکاح کا موقع دعا کا موقع ہے، اور دعا کے لیے سب سے بہترین ماحول مسجد. نمبر دو مہر کی ادائیگی یا اس کا وعدہ کرو، اور نمبر تین لڑکے کی طرف سے دعوت ولیمہ، لڑکے کی طرف سے خوشی کا دن لڑکے کے لیے. لڑکی والوں کے یہاں کوئی خوشی نہیں ہوتی، وہ تو فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. ان کے دل سے پوچھو جس کے گھر سے جوان بیٹی جا رہی ہے، رخصت ہو کے ان ماں باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان بہن بھائیوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے یہاں کوئی خوشی کا سما نہیں ہوتا. صرف تین کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور نکاح سے پہلے کچھ اور کام بھی ہیں. نمبر ایک، نکاح کرنے سے پہلے خاندان سے متعلق یہ تحقیق کر لو کہ خاندان دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو، باعمل ہو، اس طرح کی کوئی خرافات کرنے والے نہ ہو. رشتے میں افضل دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. اسی طرح غم کا موقع آتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اب یہ خوشی اور غم تو انسانی زندگی کا حصہ ہے. ہندو بھی مرتا ہے، مسلمان بھی مرتا ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، ان کے یہاں ڈفرنٹ اسٹائل سے اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں مسلمان کے انتقال پر صرف وہ رسومات کی جائیں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہیں. اگر ان رسومات پر عمل کیا جا رہا ہے تو وہ سارا کا سارا عمل عبادت بن جائے گا. سوچئے ذرا دین اسلام کی تعلیمات. کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہوتا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس بھائی یا بہن کا اکرام کیا جائے، سب سے پہلے اس کو غسل دیا جائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھائی یا بہن اپنے مرنے والے بھائی یا بہن کو غسل دیتا ہے تو جس طرح اس کے جسم سے میل کچیل دور ہو رہا ہوتا ہے، ایسے غسل دینے والے یا دینے والی کے اللہ تعالیٰ گناہ دھلا دیتا. نماز جنازہ میں شرکت، بعض اوقات کسی اللہ کے ولی کی نماز جنازہ پڑھنا اتنی بڑی سعادت کا موقع ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ ہماری بخشش ہو جائے. ہم گئے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے، اللہ مغفر حینا و میتنا، ہم اس کی دعا کرنے گئے جو اس کا حق ہے. زمین کے اوپر ہمارے بھائی کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں زمین کے اندر جانے سے پہلے کہ اللہ اس کی بخشش فرما. یہ حق ہے مسلمان کا، ہم پر فرض ہے، فرض کفایا. لیکن ایسا ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ممکن ہے. پھر اس کو کندھا دینا، اس کے ساتھ 40 قدم کم از کم جانا، پھر اس کے لیے تدفین کے سارے انتظامات کرنا، اتنا اجر و ثواب ہے انسان حیران رہ جائے. احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، یہ سارے کے سارے مراحل طے کرنے کا. تو چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، دین اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. اپنے بھائی یا بہن کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، اس کا اکرام کرتے ہوئے نماز جنازہ کا اہتمام. لیکن سوگ صرف 3 دن کا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ سر پھاڑا جا رہا ہے، کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، چیخو پکار کی جا رہی ہے، معاذ اللہ، حرام. ہاں آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس کی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے انسان روک سکے. غم کا اظہار آنکھوں سے اگر ہو جائے اس کی اجازت ہے.
کب تک انسان غم کو روکے گا؟ زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو. آنکھوں کے آنسو تو رحمت ہیں. ہمارا بھائی بہن رشتہ دار دوست جب دنیا سے جاتے ہیں غم ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے صاحب زادے کا انتقال ہو رہا تھا, صاحب زادے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, معصوم بچہ ہاتھ میں اللہ کے رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام, جان کنی ہو رہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں, آنکھیں دل ہمارا مغموم ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن ہم زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں کریں گے جس سے اللہ پاک کی نافرمانی آتی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم ہیں ہی اللہ کے, ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو بہرحال واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق ہیں. تو ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے, کاروبار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو, شادی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, خوشی کا, اللہ کے احکامات کے مطابق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, نماز بھی سنت کے مطابق, حج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق, پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق. ادخلوا فی السلم کافہ, وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تعلیمات سے مطابق, اس کو تھام لو, اس کو پکڑ لو, اس کو لے لو, وہی دین ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے وہ منع فرما دیں, روک دیں, باز آ جاؤ, چھوڑ دو. یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ سورہ حشر کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں پورے کے پورے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا, ابھی پہلا سٹیج یا پہلا لیول ہم نے مکمل کیا, کلمہ طیبہ, ارکان اسلام, پہلی چھت. پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کے سامنے گردن جھکا دینا, اللہ کے ہر حکم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ماننا. انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا, خود اللہ کے بندہ بننا, یہ اسلام میں داخلہ ہے. لیکن اب اس بندگی, رب کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچانا, اسلام کی تعلیمات دوسرے لوگوں تک پہنچانا, یہ بھی ہم پر دین اسلام کی گویا فریضے میں سے ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ گفتگو ہو سکے گی. اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.